صاحب کی اہلت رہتی تھی، جن صاحب کی وہ یہاں سے آگے لے جا سکتے ہیں، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة علی اعدائهم وعداء اللہ من یوم عداوتهم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، وقال الامام حسین بن علی علیہ السلام: یا امہ وانا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما وعدوانا، وقد شاء عز وجل ان یرا حرمی ورحتی مشردین واطفالی مذبوحین معصورین مقیدین وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کربلا آگاہانہ اختیاری راستہ موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کے نورانی کلام کی روشنی میں جو آپ نے ام المؤمنین جناب ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے سامنے مدینہ میں ودا کے وقت بیان فرمایا کہ اے اماں جان، میں اپنے انجام سے آگاہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا ظلم و جور کے ساتھ. میں آگاہ ہوں کہ ہماری خواتین کو اسیر بنا لیا جائے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بچے ذبح ہوں گے، وہ مدد کے لیے پکاریں گے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. سید الشہداء نے اس نورانی کلام میں اور دیگر خطبات میں مختلف مناسبتوں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں اپنے انجام سے مکمل طور پر آگاہ ہوں، اور جیسے آگاہ ہوں اسی طرح صاحب اختیار بھی ہوں. کسی قسم کا جبر و اکراہ ایسا کہ جو میرے ارادے کے خلاف مجھے مجبور کر رہا ہو کسی کام پر، وہ بھی موجود نہیں ہے. آگاہانہ اتنا دشوار راستہ اختیار کرنا، طے کرنا، اسی راز و اسی رمز کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ گفتگو آغاز کیا ہے. اسی کے اندر قوموں کی نجات ہے، اسی کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ ہے، اسی کے اندر شرف و آزادی ہے، اسی کے اندر مکتب کا غلبہ ہے، جتنے مسائل آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے دامنگیر ہیں اور خصوصیت کے ساتھ سرزمین پاکستان پر پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص ملت تشیع کو جن مشکلات کا سامنا ہے اور جن کی چارہ جوئی کے لیے اور رائے حل کے لیے ہم اور سب گوناگون راستے تلاش کرتے ہیں، بعض راستوں کو اپناتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن توقع کے مطابق ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی. ان تمام مشکلات کا حل، قومی مشکلات و مذہبی کا حل سید الشہداء علیہ السلام کے اس قیام مقدس میں یعنی کربلا میں موجود ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جتنی مشکلات اپنی حل کی ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں یہ سب سید الشہداء کے رہین منت ہے. ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، ولایت فقیہ، ظلم و ستم کے خلاف مبارزہ، امریکہ جیسے خونخوار کی شکست، تمام مستضعفین عالم کا ساتھ دینا، غزہ و لبنان کی حمایت کرنا اور فلسطین کی خاطر اپنے اوپر پابندیاں عائد کروانا، یہ سب سید الشہداء کے مکتب کی تعلیمات ہیں. کسی اور مکتب سے یہ تعلیم کسی کو نصیب نہیں ہوتی. لیکن اس وقت کربلا سے مشکل حل ہوتی ہے جب کربلا کا راستہ آگاہانہ اور اختیاراً انسان اپنائے. تقلیدی طور پر اور پیدائشی طور پر کربلا سے منسلک ہو جانا کافی نہیں ہے کہ کربلا کو اور عاشورہ کو ایک رسم سمجھ کر انجام دینا ہر سال اور ثواب پا کر گھروں میں اٹھ کے چلے جانا، گھروں میں چلے جانا اور پھر ودا کا مرثیہ پڑھ کے 10 محرم کو اور اگلے سال کا وعدہ لے کر اور دے کر چلے جانا، اس سے خود محرم بھی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، خود عاشورہ بھی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، مجالس پر بھی پابندی لگنا شروع ہو جاتی ہے، عزاداری کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اگر کربلا کا راستہ آزادانہ، آگاہانہ اور مختارانہ طور پر طے کیا جائے تو عزاداری ساری مشکلیں حل کر سکتی ہے. ملکی مشکلات، سیاسی مشکلات، قومی مشکلات، مذہبی مشکلات، عالمی مشکلات، اندرونی مشکلات، بیرونی مشکلات، ساری مشکلات عزاداری حل کر سکتی ہے. لیکن اگر یہ راستہ آگاہانہ نہ ہو، پیدائشی ہو، ورثے میں ملا ہو، بائی برتھ عزاداری سے آشنا ہوئے ہوں اور تقلیداً ہم عزاداری سے آشنا ہوئے ہوں اور عزاداری کو رسم سمجھ کر اگر انجام دیتے ہوں، بجا لاتے ہوں، تو نہ صرف یہ عزا کی مشکل حل نہیں کرتی بلکہ خود عزا بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. عزاداری کے اندر بھی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں. چونکہ بہت فرق ہے وہ عزاداری جو تقلیداً اور رسماً انجام دی جائے رسم سمجھ کر، اور وہ عزاداری جو کربلا کا تسلسل ہو اور آگاہانہ عاشورہ کا راستہ سمجھ کر اس کو اپنایا جائے. یہ محض خطابی جملے نہیں ہیں، ان کے اندر حقیقت ہے. اور جب تک ہم سنجیدگی سے اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس پر ایمان نہیں لے آئیں گے، ہر چیز کا سہارا لے کر دیکھ لیں کہ ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی بلکہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہم مغرب سے ماڈل لے کر آئے، ہم مشرق سے ماڈل لے کر آئے، ہم شرق سے ماڈل لے کر آئے، ہم غرب سے ماڈل لے کر آئے اور ان ماڈلوں پر عمل کر کے اپنی مشکلات حل کرنا چاہیں، مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا. جبکہ ہمارے پاس کربلا کا راستہ موجود ہے مشکلات کے رائے حل کے لیے، لیکن کربلا کو بعنوان رائے حل قبول کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا کربلا کے اوپر. اس کے بعد کربلا سب کچھ انسان کو عطا کر دیتی ہے. اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کربلا کے ذریعے، محرم و سفر کے ذریعے اور عاشورہ و عزا کے ذریعے سے ہم سے زیادہ بڑی مشکلات جو ایران کے اوپر آئی ہوئی تھی وہ ساری حل کی، تو ہم بھی اپنی مشکلات یہاں پر اس ملک میں حل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ کربلا کو اس طرح سے اپنانا ہے جس طرح امام راحل نے اپنایا ہے، جس طرح امام خمینی نے کربلا کو جس زاویے سے دیکھا ہے اور جس زاویے سے اسے اپنایا ہے، اس زاویے سے جب تک کربلا سے تعلق پیدا نہیں ہوتا، ہمیں عاشورہ سے ثواب تو ملے گا، حلیم تو ملے گی، بریانی تو ملے گی، لیکن نجات نہیں ملے گی، بلکہ ہم اپنی اس روش کی وجہ سے خود عزاداری کو بھی مشکلات کا شکار کرتے جائیں گے، جیسا کہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. عزاداریوں کے باہر جو سما ہے اس وقت، جو خطرات درپیش ہیں اس وقت، عزاداری کو اتنا خطرہ کیسے درپیش ہو سکتا ہے؟ عزاداری کیوں اتنے خوف کے عالم میں برپا ہو؟ مجلس اتنی کیوں خوف کے عالم میں برپا ہو؟ کربلا کی یاد اتنے خوف سے کیوں برپا ہو؟ آگاہانہ طور پر اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. پہلے آگہی پیدا کریں کہ کربلا ہے کیا. جب سمجھ میں آ جائے مسلک شبیر، پھر اس کو اپنائیں، اور وہ بھی آگہی کے ساتھ، کہ انجام بھی معلوم ہو کہ ہمارا انجام یہ ہوگا. لیکن یقین جان لیں اور توجہ رکھیں کہ کربلا کا صرف انجام ہی نہیں، نتیجہ بھی ہے کربلا کا. انجام وہ تھا جو عصر عاشور کو ہوا، اور نتیجہ وہ تھا جو آپ نے تاریخ بھر میں دیکھا، اور خصوصاً آج سے 30 سال قبل ایک سرزمین پر پرچم حکومت اسلامی و پرچم ولایت جو غدیر میں لہرایا گیا تھا لیکن ہرگز برافراشتہ نہیں ہوا. غدیر کا پرچم ہرگز 1400 سال کے اندر نہیں لہرا سکا کسی بام پر، لیکن 1400 سال بعد غدیر کا پرچم، ولایت کا پرچم لہرانے لگا. عاشورہ راستہ ہے غدیر تک جانے کا، عاشورہ راستہ ہے غدیر کو زندہ کرنے کا، عاشورہ راستہ ہے ولایت کے دامن میں آنے کا، عاشورہ راستہ ہے ولایت کے نظام کو اپنانے کا. لیکن نہ غدیر رسم بنے اور نہ عاشورہ رسم بنے. ایسا نہ ہو کہ غدیر کو واہ واہ پر اور عاشورہ کو فقط آنسوؤں پر ہی ہم رد کر دیں اور ٹھکرا دیں اور ٹرخا دیں. جب غدیر کا میدان برپا ہوا، ولایت کا اعلان ہوا، ولی کو خیمے میں بٹھایا گیا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے آ کر بیعت کرو ولی کے ہاتھ پر، سب آئے اور واہ واہ کی. بخن بخن، اس کا ترجمہ اشتباہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں مبارک ہو. بخن کا معنی مبارک ہونا نہیں ہے، چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے. عرب بھی جب کسی کو مبارک کہتے ہیں تو اسی لفظ سے بارک اللہ کہتے ہیں. بارکا یعنی مبارک ہو آپ کو. قرآن نے بھی ایسے ہی مبارک دی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین. مبارک عربی لفظ ہے. بخن بخن یعنی واہ واہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے واہ واہ، فارسی میں ہوتا ہے واہ واہ. اسی دن 18 ذی الحجہ کو، 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو ولایت کو واہ واہ شروع ہوئی. 1400 سال تک واہ واہ ہو رہی ہے ولایت کے لیے. کیوں ولایت کا پرچم نہیں لہرایا؟ کیوں ولایت کا نظام نافذ نہیں ہوا؟ آج جب ہوا، کس راستے سے ہوا، کس روش سے ہوا، کس طریقے سے ہوا؟ عاشورہ، مقصد عاشورہ غدیر کو اپنے مقصد میں لانا تھا، اپنے نقطے پہ لانا تھا. امت غدیر سے دور ہوئی، بہت دور جا نکلی. غدیر سے ہٹی خلافت تک گئی، خلافت سے ہٹی ملوکیت تک گئی، ملوکیت سے ہٹی دور ہوئی یزیدیت تک جا پہنچی. اور اگر قیام عاشورہ نہ ہوتا تو شاید یزیدیت سے بھی آگے کوئی بدتر مرحلہ ہوتا جس میں امت جا کر گرتی. عاشورہ غدیر کو پلٹانے کا اور غدیر کی طرف امت کا رخ موڑنے کا نام ہے. اس لیے سید الشہداء، اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں ما ہر چیداری ما سید الشہداء دارین، یعنی آج ولایت کے سائے میں جو ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ حسین ابن علی کی برکت سے ہے، حسین ابن علی نے راستہ دکھایا ہے. عزیزان، جو آزاداری ولایت تک نہ پہنچے، جو عاشورہ غدیر تک نہ پہنچے، وہ عاشورہ نہیں ہے، وہ زینبی عاشورہ نہیں ہے، وہ کسی کے آبا کی رسم ہے، وہ ثوابی عاشورہ ہے، انقلابی عاشورہ نہیں. امام نے آگاہانہ اپنایا، امام کو بھی معلوم تھا کہ میں اگر کربلا کا راستہ اپنا رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا، لیکن امام کو یہ بھی معلوم تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا. جب باور ہو، یقین ہو، اعتماد ہو، کربلا پر ایمان لے آئیں، عاشورہ پر ایمان لے آئیں. عاشورہ میں فقط ہنر نمائی نہ کریں، عاشورہ کو فقط ایک رسم سمجھ کے اور 10 محرم کو نوحہ ودا پڑھ کے پھر گھروں میں نہ جا کے سو جائیں. عاشورہ مکتب ہے، کربلا مکتب ہے، اس مکتب کو سمجھیں اور اس مکتب سے اپنا رائے حال تلاش کریں. لیکن جب قوم آگاہانہ سفر کرے، جانسے دے کر سید الشہداء کسی کو بھی نہیں لے کر گئے کربلا میں، صحیح راہ کی طرف غلط جانسے دے کر لانا گمراہی ہے. یہ غیر دینی اور غیر مکتبی فارمولا ہے کہ ہدف وسیلے کی توجیہ کرتا ہے. یعنی ہدف پاک ہو، ہدف مقدس ہو، راستہ کوئی بھی ہو، پرواہ نہیں ہے، ہدف پاک ہونا چاہیے. مسجد جانا ہے نا، مسجد جانا خوب ہے، مقدس ہدف ہے، کسی کے گھر سے پھلانگ کے جاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کسی کی چھت پہ چڑھ کے جاؤ، اس کے اندر اس کی ناموس کو برہنہ دیکھ کے جاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. مقصد پاک ہونا چاہیے نا، جیسا مقصد پاک ہے ایسا راستہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور جتنا مقصد پاک ہے اتنا وسیلہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور جتنا مقصد پاک ہے اتنا اس مقصد اور راستے کے راہی بھی پاک ہونے چاہیے. سید الشہداء کیوں جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ من الحق بی منکم استشہدا، جو بھی تم میں سے میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا. یہ در حقیقت فلٹر تھا، یہ فلٹر تھا کہ مجھے سب نہیں چاہیے. کون چاہیے؟ آگاہانہ جو آ رہے ہیں، جن کو پتا ہو کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کس کام کے لیے، یعنی پاک آئیں، کیونکہ راہ پاک ہے. ناپاک جب پاک راہوں میں آتے ہیں تو راہوں کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں. ناپاک وسیلے جب اہداف مقدس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اہداف کو بھی نامقدس کر دیتے ہیں. پاک راہوں پر پاک رفض سفر کی ضرورت ہے، اور کربلا وہ پاک راستہ ہے. باقی راستے پاک نہیں ہیں. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام جگہ جگہ جہاں پہنچے، آپ ذرا ذہنی طور پر اس چیز کو ذہن میں تصور کریں، اپنے آپ کو آپ تصور کریں کہ آپ پر خدا نخواستہ کوئی افتاد آ پڑی ہے، کسی سے آپ کی دشمنی ہو گئی، مذہبی یا غیر مذہبی، اور آپ پر حملہ ہو گیا، دشمن ہے آپ کے مسلح، خونخوار، دہشت گرد، انہوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا ہے. اس محاصرے کے اندر گرے ہوئے آپ مدد کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، مدد کے لیے بلا کر ساتھ خود ہی ایسے فلٹر بھی لگا دیا ہے کہ اکثر جو آپ کی طرف آنے والے ہیں خود آپ ان کو اپنی طرف آنے نہیں دے رہے. جہاں پر انسان اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہو، نفسیاتی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے ذہن اس کا، وہ دشمن سے بھی مدد لیتا ہے، اس وقت دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اگر ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے، یہ ملک اپنے دشمنوں سے بھی مدد لینا شروع کر دیتا ہے اس حریف کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے۔ آپ نے گزشتہ سال، شاید سال نہیں گزرا اس فتویٰ کو، یا گزر بھی چکا ہو، اب میں دقیقاً زمانہ ذہن میں نہیں، یہ تقریباً اتنا ہی مدت، اتنی مدت ہے سال کے لگ بھگ، کہ جب بعض درباری علماء سعودیہ سے انہوں نے فتویٰ دیا، یہ توہم جو ان کے لیے ایجاد کیا گیا کہ ایک شیعی ہلال مشرق وسطی میں، مڈل ایسٹ میں طلوع ہو رہا ہے، شیعی چاند، پہلی کا چاند ہوتا ہے ہلال کی ہلالی شکل میں، شیعی ہلال کا نظریہ ان کے دماغوں میں ڈالا گیا کہ ایک شیعی ہلال مشرق وسطی میں طلوع ہو رہا ہے۔ شیعی ہلال سے مراد یعنی ایران، عراق، لبنان، بحرین، اور ساتھ ہی سعودی عرب کے شیعہ، جو شیعہ خطہ ہے، اگر جغرافیہ میں اس کو دیکھو تو ہلالی شکل بنتی ہے اس کی، ایران، عراق، لبنان اور بحرین اور سعودی عرب کا شیعہ خطہ، اس کو ملائیں تو ہلالی شکل بنتی ہے اس کی آپس میں۔ انہوں نے یہ، ان کے ذہن میں، عربوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ شیعہ ہلال یعنی طاقت طلوع ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پنپ رہی ہے، اور عنقریب عرب سرزمینوں پر یہ قبضہ کر لیں گے، عرب حکومتیں گرا دیں گے، سارے مذاہب کو یہ تسخیر کر لیں گے، اور اس خطرے سے نبٹنے کے لیے آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا عربوں کو مسلح کرنا شروع کیا شیعی ہلال کے خطرے سے بچنے کے لیے، اور کہا کہ شیعی ہلال کے پیچھے جو اصل ہے وہ نظریہ وہ ایران ہے، اور ولایت فقیہ کا نظام ہے، ولی فقیہ کی حکومت ہے۔ اس لیے پہلا ہدف عربوں نے، عرب حکمرانوں نے، حکومتوں نے، جن کا عرب عوام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عرب سرزمینوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، باہر سے لا کر عرب عوام کے اوپر، عرب مسلمانوں کے اوپر جن کو ٹھونسا گیا ہے، انہوں نے مل بیٹھ کر نقشہ بنایا کہ کسی طرح اس کو روکنے کی ضرورت ہے، ان کے اپنے بقول کہ ایران کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اعلان کیا انہوں نے، ایک یہ کہ اسرائیل، آج کے بعد اسرائیل عربوں کا دشمن نہیں ہے، ایران ہے، اسرائیل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایرانی حمایت یافتہ گروہ عرب، جیسے حماس ہے، جیسے حزب اللہ ہے، ان کو عرب سرزمینوں سے ختم ہونا چاہیے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہر وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا دو جنگیں ہوئیں عربوں کی دعوت پر، حزب اللہ پر حملہ ہوا اور حماس پر، غزہ کی جنگ، 22 روزہ جنگ اور 33 روزہ جنگ، دونوں عربوں کی تعاون سے اسرائیل نے، جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے، صدر نے اور وزیر خارجہ سب نے باقاعدہ پریس کانفرنسوں میں رسماً اعلان کیا کہ عرب حکمرانوں کی دعوت پر ہم نے دونوں حملے کیے ہیں، اور انہوں نے بھرپور ان کا ساتھ بھی دیا، تعاون بھی کیا ان کے ساتھ۔ اس دوران سب نے مل کر کیا، جو حکمران ہیں، جو درباری علماء ہیں وہاں پر، ان درباری علماء نے، سرکاری علماء نے فتوے دیے، چند بڑے عجیب و غریب مضحکہ خیز فتوے، تاریخ اسلام کے، پوری اسلامی تاریخ میں ایسے مضحکہ خیز فتوے نہیں آئے، چند فتوے دیے۔ ان میں سے ایک، ان میں سے یہ تھا کہ شیعی ہلال کو روکنے کے لیے، شیعی طاقت کو دبانے کے لیے، حزب اللہ اور حماس کا راستہ روکنے کے لیے اور ایران کو روکنے کے لیے ہم ہر وسیلے سے مدد لے سکتے ہیں، یہ عالم دین نے فتویٰ دیا وہاں کہ ہم اسرائیل سے بھی، یعنی رپورٹر نے پوچھا کہ حتیٰ آپ اس خطرے کے لیے اسرائیل سے بھی مدد لے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم اسرائیل سے بھی مدد لے سکتے ہیں، بلکہ اس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم شیطان سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ابلیس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ تاکہ اس خطرے کو روکیں, اس کے اس شیعی ہلال کے توہم کو انہوں نے کہا کہ اس کے روکنے کا تنہا طریقہ یہ کہ سب سے مدد لیں. اب توجہ فرمائیں, یہ جو بھی دین ہے اس کا, جو بھی مسلک ہے, مذہب ہے اس کا, ہم مسلکی بات نہیں کر رہے, مذہبی بات نہیں کر رہے تفرقے کی, جو بھی جس کا مذہب ہے اس کے لیے خوب ہے اپنے اپنے مسلک پر چلے, دوسرے مسلک کو نہ چھیڑے. لیکن یہ مطلب جو اس نے کہا درباری نے, یہ اس کے اپنے مسلک کے مطابق بھی غلط ہے کہ شیعی ہلال کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہم شیطان سے مدد لیں. تو جو فرمائے ہدف کی خاطر کتنا غلیظ وسیلہ اختیار کیا. ہدف کیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ شیعی طاقت ان کے لیے رقیب ہے, عربوں عرب حکومتوں کے لیے خطرہ ہے. دو چیزوں کو وہ سخت خطرہ سمجھتے ہیں اپنے لیے, ایک انقلابی تحریکیں اور دوسری جمہوری حکومتیں, ان کو عرب حکمران اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, لہذا دونوں کو پنپنے نہیں دیتے, ٹکنے نہیں دیتے, اور دونوں کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ ہم ہر چیز سے مدد لے سکتے ہیں, جیسا کہ لے بھی رہے ہیں اس وقت, ایسے موجودات و مخلوقات سے مدد لے رہے ہیں جو شیطان سے بھی بڑھ کر پلیدہ رہے ہیں, جیسے دہشت گرد ہیں, القاعدہ ہے, شیطان سے بھی زیادہ پلید لوگ ہیں یہ آدم خوار اور انسانیت کچھ لوگ, ان سے مدد لے رہے ہیں کس کے لیے, ایک موہوم خطرے سے نبٹنے کے لیے. اگر آپ کا ہدف یہ ہے تو آپ کا وسیلہ بھی ویسا ہونا چاہیے, نہ کہ چونکہ اس سے کام نکلتا ہے لہذا اس وقت ہم اسی سے استفادہ کرتے ہیں. مکتب اسلام کے اندر اور خصوصاً تشیعوں کے اندر حرام ہے, ممنوع ہے ناپاک وسائل کو پاک اہداف کے لیے استعمال کرنا, ناپاک لوگوں کو پاک مقاصد کے لیے اور ناپاک روشوں کو پاک مقاصد کے لیے استعمال کرنا ممنوع اور حرام ہے. لیکن ہم مکتب سے بعد میں پوچھتے ہیں, مکتب سے صرف مدد لیتے ہیں, تعاون لیتے ہیں, کام اپنا کرتے ہیں. مکتب نے ہمیں نجات کا راستہ بتایا ہوا ہے, کربلا, کربلا کے ہوتے ہوئے کسی روش کی ضرورت نہیں, کسی اور راستے کی ضرورت نہیں, کسی اور ٹیکنیک اور ٹیکٹک کی ضرورت نہیں, کسی اور نظری اور تھیوری کی ضرورت نہیں, کسی اور تجربے کی ضرورت نہیں کربلا کے ہوتے ہوئے, اور خصوصاً جب اسی صدی میں اور اسی زمانے میں 30 سال پہلے کربلا کی روش سے فائدہ اٹھایا گیا اور کربلا کی روش پر کامیابی حاصل کی گئی, اور آج 1400 سال بعد غدیر کا فراموش شدہ علم دوبارہ آج لہرانے لگا, کربلا کے ذریعے ممکن ہوا. چونکہ امام فرماتے ہیں ما حرچ داری ما سید الشہداء داری, لیکن پہلے آگے ہی کے ساتھ جھانسا نہیں دینا, جھانسا ممنوع, ورغلانا ممنوع. اس وقت ہم اپنا عدد بڑھانے کے لیے, کیونکہ نفری کی ضرورت ہے, لہذا گندم و گھن دونوں جمع کریں ہم, چونکہ زیادہ شور زیادہ ہو, بھیڑ زیادہ ہو, رش زیادہ ہو روپ ڈالنے کے لیے. سید الشہداء نے گھن نکالا, اپنی فوج سے گھن نکالا, پاک ترین فوج سید الشہداء نے تشکیل دی, پاک ترین فوج, اگرچہ وہ پاک 6 ماہ کے بچے پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو وہ پاک فوج. اگر مرد پاک نہیں ملتے تو خواتین پاک آ جائیں اس فوج کے اندر, یہ قبول ہے, بے شک ناپاک ہو مرد نہیں چاہیے. اتنا سخت کام آپ کرنے جا رہے ہیں, یزید کو گرانے, یزید جو اس وقت حکمران ہے مسلط, بنو امیہ چھائے ہوئے ہیں پوری سلطنت پر, جس کے پاس فوج ہے, جس کے پاس بیت المال ہے, جس کے پاس تمام وسائل ہیں, آپ اتنی مقتدر حکومت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں, بے رحم، خونخوار، فاسق و فاجر، جس کی تفسیر خود سید الشہداء نے کی کہ یہ کون ہے، بنو امیہ کون ہے؟ فرمایا یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ اب سوچنے کی بات کہ آپ جب اس قسم کے حکومت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، تیاری کیا کی ہے آپ نے؟ آپ کی مدد کے لیے بہت سارے لوگ موجود تھے، بعض روایات میں ہے، اب اگرچہ اس روایت کو ذرا ملاحظے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ سند کے لحاظ سے کیسی ہے وہ روایت، لیکن اس کا مضمون یہ ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے چلے اس روایت کے مطابق، تو ملائکہ بھی آئے سید الشہداء کو آ کر اپنا تعاون پیش کیا۔ اس نقطے کو ذرا غور سے سننا، ملائکہ آئے سید الشہداء کو اپنا تعاون پیش کیا کہ ملائکہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں حکم خدا سے، اور اسی روایت کے مطابق مدینے سے نکلنے سے پہلے مدینہ کے اندر ہی جن آئے، اجنا، جن مخلوق ہے، اب زیادہ پاکستانی سب سے زیادہ آشنا ہے جنوں سے، جو جن زدہ ملک ہے یہ، جن آئے یا جنوں کے رؤساء آئے، سردار آئے بڑے، اور انہوں نے آ کر اپنا تعاون پیش کیا اس روایت کے مطابق۔ سید الشہداء علیہ السلام نے دونوں کا تعاون قبول نہیں کیا، ملائکہ تو تھے ہی پاک، منزہ، مقدس۔ نقطے کو ذرا پکڑنا ہے غور سے، اور جنوں کی امداد کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، تشکر کیا، قبول نہیں کیا۔ آپ ذرا اپنے آپ کو فرض کریں، آپ کہ آپ محاصرے میں ہوں، خونخوار دشمن چاروں طرف سے دہشت گرد، آپ تنہا یا آپ کے ساتھ دو یا چار انسان، ایسے میں ملائکہ آپ کو پیشکش کریں مدد کی، ایسے میں جن آپ کو پیشکش کریں مدد کی، خوب ایسے میں ہمارا کیا عکس العمل کیا ہوگا اس پیشکش کے سامنے؟ یہی تو ضرورت ہوتی ہے انسان کو مدد لینے کی، یا مدد نہیں لی پھر کہاں لے گا مدد؟ سید الشہداء نے دونوں مخلوقات کی مدد قبول نہیں کی، کیوں؟ عزیزان توجہ فرمانا، ایک تو مقدس کام کے لیے مقدس وسیلہ چاہیے، مقدس ذریعہ چاہیے، خوب یہ مقدس ہے، ملائکہ مقدس ہے، اور جن بھی جو آئے وہ مومن جن آئے، نامقدس جن نہیں آئے، چونکہ نامقدس جن اسی وقت سے پاکستان آئے ہوئے تھے، وہاں نہیں تھے، مدینے میں نہیں تھے، چونکہ بابے سارے جن پکڑنے والے پاکستان میں ہیں، تو جہاں بابا ہوگا جن بھی وہیں ہوگا۔ جن بھی مومن، ملائکہ مقدس، آپ کیوں ان کی مدد قبول نہیں کر رہے؟ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا، ملائکہ مخلوق خدا ہے، مقربین خدا ہے، عملہ ہے، خدا کی کائنات کا عملہ ہے، خدا کا عملہ ملائکہ ہے، خدا خود رب ہے، قدیر ہے، رئیس ہے، اور عملہ اپنا کیا رکھا ہوا ہے؟ ملائکہ، ساری کائنات ملائکہ کے ذریعے چل رہی ہے، جنوں کے ذریعے نہیں چل رہی، جن اگر قبضے میں بھی آ گیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کہتے ہیں کسی نے چلے کاٹے 40-50 سال، آخرکار ایک جن قبضے میں آ گیا، جن حاضر ہوا، پوچھا بابا کیوں اتنی زحمت کی تو نے 40 سال چلے کاٹے، سردیوں میں گرمیوں میں میرے لیے، وہ میں آ گیا ہوں، اب کیا کروں؟ کہا کرنا کچھ نہیں ہے، فقط میں نے یہی دیکھنا تھا کہ جن قبضے میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو اس جن نے کہا بابے کو کہ تو نے اپنی ایک عمر ساری فنا کر دی طاقت فرسا ریاضتیں کی جن دیکھنے کے لیے, اگر تو اس سے آدھی مدت خدا کے لیے کرتا تجھے خدا مل جاتا. تیرا مقصد خدا ہونا چاہیے نا جن ہونا چاہیے. خداوند نے ملائکہ پیدا کیے, انہیں اپنی سلطنت و اپنے اقتدار کا عملہ قرار دیا, یعنی خدا کے ارادوں کو نافذ کرنے والی مخلوق. سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں ملائکہ خدا کے ارادوں کو نافذ کرنے والی, خدا کے فیصلوں کو نافذ کرنے والی مخلوق. ان کی خدا نے ڈیوٹیاں لگا دی, جنوں کو پیدا کیا, جنوں کے فریضے اور ان کے لیے اپنا نظام بنا دیا, انسانوں کو پیدا کیا, انسانوں کے لیے بھی نظام بنا دیا. تین قسم کی مخلوقات ہو گئیں, ملائکہ, جن اور انسان. تینوں کے فرائض مقرر کر دیے. اب اگر ملائکہ میں مشکل پیش آتی ہے تو ملائکہ کی مشکل جن حل نہیں کریں گے, ملائکہ کی مشکل ملائکہ نے حل کرنی ہے. اگر جنوں کے اندر مشکل آ گئی تو جنوں کی مشکل انسانوں نے نہیں حل کرنی, جنوں نے حل کرنی ہے, چونکہ انہیں سب کچھ بنا کے دے دیا گیا. اور انسانی نظام میں اگر کہیں مشکل پیش آ گئی تو انسانی نظام کی مشکل جو انسانی فرائض کے دائرے میں ہے, یہ نہ ملائکہ نے حل کرنی ہے نہ جنوں نے حل کرنی ہے, بلکہ یہ انسانوں نے حل کرنی ہے. فرض شناس اس کو نہیں کہتے جو ٹائم پہ پہنچائے, فرض شناس اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو کھڑے ہو کر کہے کہ لوگوں خبردار, یہ میرا فریضہ تھا, یہ مجھے ہی انجام دینا ہے, اگر میری جگہ کسی اور نے یہ کام کر دیا میں فرض شناس نہیں رہوں گا. مشکل کہاں پیش آئی؟ مشکل عالم انسانی میں پیش آئی. مشکل کس کے دور میں پیش آئی؟ مشکل امامت امام حسین میں پیش آئی. امام حسین کے دور میں مشکل پیش آنے والی, یہ مشکل امام حسین کے ہاتھ سے کھلے گی اور انسانوں اور امت کے ذریعے کھلے گی. لہذا اگر سید الشہداء جنوں سے مدد لے لیتے, ملائکہ سے مدد لے لیتے, تو جو امت کی ذمہ داریاں تھیں وہ امت نے ادا نہیں کرنی تھی, کسی اور نے ادا کرنی تھی. سید الشہداء یہی بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا امام ہوں, مجھے خدا نے اس لیے بھیجا کہ انسان کی مشکلات انسان کے ہاتھ سے حل کر. انسان کی مشکل پیش آئی ہے, یہ مشکل کس کو حل کرنی چاہیے تھی؟ انسانوں کو. اور اگر انسانوں نے نہیں کی تو اس جرم میں پکڑے بھی انسان جائیں گے. انسانوں کا کام انسانوں نے کرنا ہے, امتوں کا کام امتوں نے کرنا ہے. یہ غلط دین بتایا ہے کسی نے, جس نے بھی بتایا تشریح کی کہ امتوں کی ذمہ داریاں آئمہ پر عائد ہوتی ہیں, نہ, آئمہ کی ذمہ داریاں آئمہ انجام دیں گے, امت کی ذمہ داریاں امت انجام دیں گی. ہم آج بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ امام ہمارے آئیں گے, ہماری گھریلو مشکلات بھی حل کریں گے, ہماری کاروباری مشکلات بھی حل کریں گے, ہماری قومی مشکلات بھی حل کریں گے, ہماری سیاسی مشکلات بھی حل کریں گے. تو پھر آپ کو خدا نے کیوں پیدا کیا؟ آپ کو عقل و شعور خدا نے کیوں دی؟ مجھے کیوں دی؟ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا؟ اگر سارے کام امام نے آ کر کرنے تھے تو مجھے کیوں پیدا کیا؟ فقط امام کو پیدا کرنا چاہیے تھا. مجھے خدا نے پیدا کیا تاکہ اپنے کام میں کروں, امام میری رہنمائی کرے, امام میری قیادت کرے, امام میرے اوپر حکومت کرے. امام جب آئیں گے تو امت کے کام امام نہیں کریں گے, امت کے کام امت سے کروائیں گے, مجھ سے اور آپ سے کروائیں گے. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں, چونکہ شخصی تجربہ ہے, ہم نے چھوٹے چھوٹے کام بھی رکھے ہوئے ہیں. ایک طبقہ ہے ایسا جو ہر بات پہ کہتے ہیں انشاءاللہ امام آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. تم سب غلط کرو تاکہ امام جب آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. قم میں ایران میں ایک دکان پہ گئے, وہاں سے چینی خریدی. اس بزرگوار نے مومن, بہت ہی اچھے مومن تھے دکاندار, انہوں نے بسم اللہ پڑھی ساتھ چند دفعہ, یا امام کہا یا مہدی کہا جس طرح ہوتا ہے مومنین کی زبان پہ چڑھا ہوا, صلواتیں پڑھتے ہوئے انہوں نے چینی ڈالی دے دی مجھے, میں لے گئے. جب باہر نکلا تو اس کے نیچے سے پھٹی ہوئی تھی تھیلی پلاسٹک کی, چینی گرتی گئی. ایک شخص نے مجھے متوجہ کیا کہ مولانا چینی آپ کی ساری گر رہی ہے. میں دیکھا تو وہ لائن لگی ہوئی تھی چینی کی, میں اسی لکیر پر واپس آیا, وہ دکان سے شروع ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ دکان سے ہی چینی تھیلی پھٹی ہوئی تھی. میں نے اس بزرگوار سے شکوہ کیا کہ آغا آپ پھٹی ہوئی تھیلی میں مجھے چینی ڈال کے دے دی تو گر گئی ساری. تو انہوں نے جواب جو دیا وہ کہا تھا کہ انشاءاللہ امام آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے وہی ان سے عرض کیا کہ حتیٰ تھیلی بھی امام ہی آ کر ٹھیک کریں گے. یہ تیرا فریضہ یہ بھی نہیں ہے دکاندار ہوتے ہوئے کہ تو ایک ٹھیک تھیلی میں اپنے گاہک کو تو چینی ڈال کے دے. یہ کام بھی تھیلیاں بھی امام کے لیے رکھ چھوڑی ہیں تم نے. امت کے کام امت کو کرنے ہیں, آئمہ کو خدا نے اس لیے نہیں بھیجا کہ امتوں کی جگہ کام کریں جا کر, امتوں سے امتوں کے کام لیں. امام اس لیے نہیں آیا کہ ایک کام ہم نے آپ صورت میں کروانا ہے, انسانوں نے کیا تو جنوں سے کروا لیں گے, جنہوں نے نہیں کروایا تو ملائکہ سے کروا لیں گے. سید الشہداء کے پاس معجزہ تھا, اگر چاہتے تو کربلا میں پانی نکل سکتا تھا, دریا کا رخ مڑ سکتا تھا, میٹھے پانی کے چشمے ابل سکتے تھے. اگر چاہتے تو اس ایک معجزے کے ذریعے ساری فوج کو ہلاک کر دیتے, لیکن یہ کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ خدا نے امام اس لیے نہیں بنایا ہوتا کہ مشکلات معجزے کے ذریعے سے حل کرے. امام اس لیے بنایا تاکہ مشکلات امت کے ذریعے سے حل کرے, مشکلات امت کے ذریعے سے حل کرے. اگر امت میدان میں نہیں, اگر امت گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے کب پرواہ نہیں, وہ کام ہی کرنا تھا نا, یہ کام جنوں سے کروا لیتے ہیں, ملائکہ سے کروا لیتے ہیں. میں روایت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام نے یہ روایت, البتہ عرض کیا کہ اس کی سند قابل ملاحظہ ہے, لیکن جو مضمون لکھا ہوا ہے کتاب والوں نے لکھا ہے اس میں, وہ آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ روایت مرحوم علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کی ہے, اور اس کتاب میں یہ جو دائرۃ المعارف ہے امام کے کلمات کا, اس میں ہے ونقل المجلسی عن محمد ابن ابی طالب انہ قال قال شیخ المفید, جناب شیخ مفید نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, باسناد ہی الی ابی عبداللہ علیہ السلام, شیخ مفید نے امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے. قال لما سارا ابو عبداللہ علیہ السلام من المدینہ, امام علیہ السلام جب مدینہ سے نکلنے لگے, لقیہ افواج من الملائکۃ المصومہ فی ایدیہم الحراب علی نجب من نجب الجنہ. اس روایت کے مطابق کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تو اس وقت سید الشہداء علیہ السلام کی ملاقات جنوں سے, جنوں کے ساتھ ہوئی. لقیہ ملائکہ کے ساتھ, معاف کرنا, ملائکہ جو صفیں باندھے ہوئے تھے, صف بستہ ملائکہ کی فوج کے ساتھ اور ملائکہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ امام کی ملاقات ہوئی. ملائکہ آئے, یہ روایات میں ہے مسلم کہ سید الشہداء علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آخر تک ملائکہ سید الشہداء کے لیے آتے رہے. اس لیے اہل بیت کے اوصاف میں سے ایک ہے مختلف الملائکہ, زیارت جامعہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور دیگر زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں, معصومین جب بھی اپنا تعارف کرواتے ہیں تو وہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل بیت النبوہ, ہم بیت نبوت کے لوگ ہیں اور ہم معدن رحمت ہیں, خزانہ علم ہیں, اور ایک ان میں سے لقب یہ ہے کہ انا مختلف الملائکہ, مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کی آمد و رفت کا محل ہیں ہم، ہمارے ہم مسلسل ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی نہ صرف مدینے میں کربلا کے لیے جب ارادہ کیا بلکہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، مختلف مناسبتوں سے بلاخر ملائکہ حکم خدا سے آتے تھے، سید الشہداء اور جناب سیدہ و دیگر اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ ہماری روایات میں مسلمات میں سے ہے، شیعہ مسلک کے مطابق مسلمات میں سے ہے، لیکن یہاں یہ کہہ دوں، تشریح کر دوں کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، بعض دوستوں نے یہاں لکھا بھی ہے کہ کچھ سوال کہتے ہیں کچھ اہل سنت پوچھتے ہیں، حتی بعض نے لکھا کہ اہل سنت مجلس میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور سوالات ہیں ان کے کچھ ذہنوں میں، بعض لکھ کے بھی دیے ہیں، میں درخواست کروں گا کہ جتنے سوال آپ کے ذہن میں موضوع کے متعلق خصوصاً آتے ہیں وہ آپ لکھ کے دیتے رہیں، موضوع سے ہٹ کر بھی اگر کوئی سوال آتا ہے انشاءاللہ ہمیں پوری مجلس سوالات کے جواب کے لیے مخصوص رکھیں گے، اور سوالات جو موضوع سے مربوط ہیں انہیں انہی مجالس کے دوران ہی گفتگو کے اندر ہی ان سوالات کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوتا رہے گا۔ ممکن ہے کوئی یہ پوچھے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آئمہ پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں ادھر سے، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، چونکہ قرآن نے کہا کہ اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا، ختم رسالت کا اعلان ہو چکا، دین ختم ہو گیا، تو اب کیوں ملائکہ آتے ہیں؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، یا ممکن ہے جب ہم شیعہ اپنا مسلک بیان کریں تو غیر شیعہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، جواب اس کا یہ ہے کہ ملائکہ، خود قرآن نے نمونے اور گواہ پیش کیے ہیں کہ ملائکہ ہمیشہ شریعت لے کر نہیں آتے، وہ جو قرآن نے فرمایا وہ بالکل درست و بجا اور اس پر ہمارا 100% ایمان ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی، قرآن مکمل ہو چکا، نبوت اب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا اور نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی حکم نیا بھی نازل نہیں ہوگا، جو ہونا تھا ہو چکا، ختم نبوت کے ساتھ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا وحی تشریعی کا۔ تو پھر ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ خود قرآن نے فرمایا کہ ملائکہ آتے ہیں، سورہ قدر پڑھ کے دیکھیں آپ، اس سورہ قدر میں ہے کہ لیلۃ القدر کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ تو والروح فیہا، ملائکہ لیلۃ القدر کو نازل ہوتے ہیں، اس ماہ کی لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ختم نبوت پر کیسے نازل، ختم نبوت کے بعد کس طرح ملائکہ نازل ہونے لگے؟ یہ ملائکہ وحی تشریعی لے کر، شریعت لے کر نہیں آتے، جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ملائکہ عملہ ہیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا، یعنی ملائکہ کے ذریعے خدا نے اپنے فیصلے اور ارادے نافذ کرنے ہیں، تو یوں تو نہیں کہ وحی ختم ہوئی، یعنی تشریعی شریعت کی وحی ختم ہوئی تو ساتھ ہی کائنات کی تدبیر کا نظام بھی ختم ہو گیا، کائنات کی تدبیر جاری ہے، لہذا یہ ملائکہ شریعت لے کر نہیں آتے لیکن دوسرے امور کے لیے آتے ہیں، اور ملائکہ پرندوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں بھی اتر کے جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، پاکستان میں فرشتہ بھی ایک الگ تھلگ ہی فرشتہ ہے جو خدا نے نہیں بنایا، یہ نائی کی دکان پہ لگا ہوتا ہے نا فرشتے کا فوٹو، ایک آرٹ گوڑا ہوتا ہے، عورت کی شکل ہوتی ہے، زلفیں بڑی بڑی اور اس کے پار ہوتے ہیں، یہ فرشتہ ہے، کس خالق نے بنایا ہے معلوم نہیں، خدا کا فرشتہ جسمانی نہیں ہوتا، غیر جسمانی ہوتا ہے، جانور نہیں ہوتا، گوڑا نہیں ہوتا، انسان بھی نہیں ہوتا، پرندے کی طرح بھی نہیں ہے، فرشتے یوں نہیں ہے کہ کہیں اوپر ہیں آسمانوں میں وہاں سے اترتے ہیں نیچے، جس طرح پرندے درختوں سے نیچے اترتے ہیں یا فضاؤں سے نیچے آتے ہیں، فرشتے غیر جسمانی چیز ہیں، فرشتے جہاز کی طرح بھی نہیں ہے کہ کسی رن وے پر اترتے ہیں، پرندے بھی نہیں ہیں، بارش کی طرح بھی نہیں ہیں، فرشتے علم کی طرح ہیں، علم کی طرح، فرشتے علم کی طرح ہیں، علم جب اترتا ہے تو کہاں اترتا ہے؟ علم کسی سین میں نہیں اترتا، علم کسی چھت پر نہیں اترتا، علم زمین پر نہیں اترتا، بلکہ علم کسی انسان کے قلب پر اترتا ہے، اس لیے فرشتہ بھی جب اترتا ہے تو فرشتے کو اترنے کے لیے محل کی ضرورت ہے، محل نزول فرشتہ قلب امام ہے، قلب معصوم ہے، قلب نبی ہے، قلب ولی ہے، جو مقام ولایت پہ پہنچا ہوا ہو فرشتہ اس کے دل پر اترتا ہے. جیسا قرآن نے ذکر کیا فرشتے حضرت مریم پر اترے، حضرت مریم پر شریعت لے کر نہیں اترے، فرشتہ مادر موسیٰ کے اوپر اترا، مادر موسیٰ کے لیے شریعت لے کر نہیں اترا، رہنمائی کے لیے اترا. ملائکہ آتے ہیں لیکن رہنمائی کے لیے آتے ہیں، اسی حد تک جس حد تک خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے و اذن ہے. فرشتوں نے انسانوں والے کام نہیں کرنے، بس عموماً ہم یہ معجزے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بس فلاں صاحب بڑے صاحب کرامت ہیں، پیر صاحب، بابا صاحب، کیا کرامت ہے کہ وہ جب بھی ارادہ کرتے ہیں بھوک لگتی ہے تو کوئی فرشتہ آ کر ان کی ہڈیاں پکا کے چلا جاتا ہے. نہ، فرشتے ہڈی پکانے کے لیے نہیں ہے، تنور پہ روٹیاں لگانے کے لیے نہیں، یہ روٹیاں خود انسان نے لگانی ہے. فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں، مجسم ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن جو ہمارے ذہن میں تصویر ہے فرشتوں کی وہ نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے، اس کے تحت حکم خدا سے آتے ہیں. ملائکہ کی پوری جماعت، پوری فوج آئی سید الشہداء کی خدمت میں، فسلموا علیہ، سلام کیا کر انہوں نے، وقالوا یا حجت اللہ علی خلقہ بعد جد و ابیہ و اخیہ. فرشتوں نے بہت با ادب سلام کیا، کیا کہا کہ اے حجت خدا، رسول کے بعد، علی کے بعد، امام حسن مجتبی کے بعد آپ پر سلام ہو. ان اللہ سبحانہ امد جدک بنا فی مواطن کثیرہ، کا خدا نے ہمارے ذریعے سے رسول اللہ کی پہلے بہت مدد کی ہے، ہے نا، جنگ بدر میں آئے، دوسری جنگوں میں آئے، لیکن فرشتوں نے انسانوں کا کام نہیں، امت کی جگہ نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھنا. آتے ہیں فرشتے رہنمائی کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے، لیکن کبھی بھی جو ذمہ داری انسان کی ہے وہ کبھی بھی فرشتے انجام نہیں دیتے. انسان کی ذمہ داری انسان کو انجام دینی، فرشتے آتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے، یعنی وہ ذمہ داری انسانوں کی پہلے سے ہوتی ہی نہیں، وہ فرشتوں کی ہوتی ہے، پہلے سے ہی طے ہے. جس طرح حضرت خلیل اللہ پر جب نمرود کی آگ میں جانے لگے، حضرت جبرائیل آئے، آ کر پیشکش کی مدد کروں، مدد کی حاجت ہے، اللہ کا حاجہ، حاجت ہے، ضرورت ہے، کہاں ہے ضرورت ہے، اما الیک کا فلا، لیکن تیری ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے، تیری ضرورت نہیں ہے. ان اللہ سبحانہ امد جدک بنا فی مواطن کثیرہ و ان اللہ امدک بنا، ہم آپ کی مدد کے لیے بھی آئے ہیں. فقال لہم الموعد حفرتی و بقعتی، کہا کہ آج چلے جاؤ. سید الشہداء نے فرمایا کہ آج چلے جاؤ اور اس دن آنا، ایک اور دن آنا. کس دن؟ 10 محرم کو آنا. اور کب آنا؟ کہ جب میں ایک گڑھے میں شہید ہو جاؤں، جب میں شہید ہو جاؤں، میرا سر کاٹ لیا جائے، اس وقت آنا کربلا کے اس حفرے میں آنا. وہی کربلا، فَإِذَا وَرَدْتُهَا فَأْتُونِي، میں جب جاؤں اس گڑھے میں جاؤں، سر کاٹ دیا جائے، اس دن آنا. تو ملائکہ کو کہا اس دن آنا، تم کس لیے آنا؟ تاکہ مشاہدہ کرو کہ خلیفہ خدا زمین پر کرتا کیا ہے. تم نے کہا تھا نا خدا کو کہ خدایا اسے کیوں پیدا کیا ہے زمین کے اوپر. ہم تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، فرشتوں، اللہ کے فرشتوں، پاکیزہ مخلوق، ذرا آنا، حسین کا بھی سجدہ دیکھنا. تم بھی سجدے کرتے ہو، تم بھی اہل عبادت ہو، تم بھی اہل تقدیس و ثنا ہو، لیکن آنا کربلا کے اندر حسین کا سجدہ دیکھنا. فقالوا یا حجت اللہ مرنا نسمع ونطیع، کہنے لگے کہ اے حجت خدا، ہمیں امر کریں، ہم اطاعت کریں گے آپ کی. فہل تخشى من عدو یلقاک فنکون معاک، آپ کس چیز کے گھبرا رہے ہیں کہ جب آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوگا تو وہاں پر ہم آپ کی مدد کریں؟ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ فقال لا سبیل لهم علی ولا یلقونی بکریت او اصل الى بقعتی او اصل الى بقعتی. سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہرگز لا سبیل لهم علی، دشمن مجھ پر غلبہ نہیں پا سکتا، ولا یلقونی بکریت، اور ہرگز مجھ پر دشمن ناخواستہ اگر میں نہ چاہوں وارد نہیں ہو سکتا، او اصل الى بقعتی، جب تک میں اس اپنے مقررہ مقام تک نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا. روایت اسی روایت میں ہے، ذیل میں ایک، یعنی روایت یہی ہے لیکن نقل الگ، دوسری روایت بنا کر کیا گیا لیکن ہے یہی روایت ہے. روایت دیگر کے طور پر اسے فرماتے ہیں کہ وہ اتتہ افواج مسلمی الجن، مسلمان جن آئے سید الشہداء کے پاس. فقالوا یا سیدنا نحن شیعتک، فرمایا کہ اے حجت خدا ہم آپ کے شیعہ ہیں. وہ انصاروں کا، وہ پہلی ملائکہ کی تھی، یہ جنوں کی ہے، جن کے بارے میں. فمرنا بامرک وما تشاء، آپ ہمیں حکم دیں جو چاہتے ہیں ہم انجام دیں گے. فلو امرتنا بقتل کل عدو لک وانت بمکانک لکفیناک ذلک، اگر آپ حکم دیں تو آپ یہیں پر بیٹھیں، ابھی مدینہ ہی میں رہیں، ہم تمام دشمنوں کے سر کاٹ کے تیرے قدموں میں لے آتے. کہ یہ کام قرآن نے گواہی دی ہے کہ یہ پہلے کرتے رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو قرآن نے ذکر کیا ہے، سلیمان نبی، ان کی حکومت میں جن تسخیر تھے حضرت سلیمان کے سامنے، اور جو فرمان حضرت سلیمان دیتے تھے جن وہ انجام دیتے تھے. حتیٰ جب بلقیس کا ملکہ سبا کا تخت یمن سے منتقل کرنا تھا فلسطین، تو وہاں پر بھی جب حضرت سلیمان نے پوچھا اپنے درباریوں سے اور اپنے عملے سے کہ کون ہے جو یہ تخت لائے، تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ قال عفریت من الجن، عفریت جن یعنی جنوں کا ایک بڑا عالم، اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں، لیکن ٹائم لگے گا اس میں. کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنا ٹائم لگے گا کہ آپ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اتنا ٹائم لگے گا، اتنا وقت لگے گا کہ یمن سے فلسطین میں تخت لاؤں گا، اتنا ٹائم لگے گا جتنا آپ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا. لیکن وہ جس کے پاس علم الکتاب تھا، آصف ابن برقیہ، انہوں نے کہا کہ نہ، یہ ٹائم زیادہ ہے، دیر ہے اس میں، یعنی حجت خدا کے فرمان کی بجا آوری میں یہ دیر ہے، اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے، اس سے کمتر وقت میں یہ کام ہونا چاہیے. کیا کہا؟ کہ میں اسے جلدی لے کر آ سکتا ہوں. اور وہ کیا ٹائم ہے؟ وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکے میں لے کر حاضر ہوتا ہوں. اور جو ہی اس کا جملہ ختم ہوا تخت وہاں پر حاضر تھا. یہ قرآن نے ذکر کیا کہ عفریت جن اور اجنہ حضرت سلیمان کے مطیع و فرمان بردار تھے، لہذا پہلے کر چکے تھے یہ کام، اطاعت حجت خدا کی، خلیفہ الہی کی اطاعت پہلے کر چکے ہیں جن. سید الشہداء کو فرمایا کہ ہمیں حکم دے، ہم تمام دشمنوں کے سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. فجزاہم الحسین خیرا، سید الشہداء نے ان کے لیے دعا کی. وقال لهم اوما قرأتم کتاب اللہ المنزل علی جدی رسول اللہ، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا جو میرے جد پر نازل ہوا، جس کے اندر خدا نے یہ آیہ نازل کی ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں آ لے گی، موت سے کبھی بھی فرار نہیں کر سکتے، اگرچہ تم بہت مضبوط گھروں کے اندر اور برج بنا کر ان کے اندر بیٹھ جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی تمہیں. وقال سبحانہ وتعالی، توجہ فرمائیں، آیت دو بم جو سید الشہداء نے تلاوت فرمائی، وقال سبحانه وتعالى لبرد الذين كتب عليهم القتل الى مزاجئهم، اے مسلمان جنوں جو میری مدد کو آئے ہو، آپ نے یہ نہیں پڑھا قرآن میں یہ آیت کہ اگر تم لوگ گھروں میں جا بیٹھے، خدا کے حکم میں نہ آئے، خدا کی راہ میں نہ نکلے، تو خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جن کے لیے خدا نے شہادت اور قتل کو لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، یہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے. کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یعنی یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہے، ہم وہ قوم ہیں. جب ساری دنیا گھروں میں جا بیٹھی، عبادت گاہوں میں جا بیٹھی، معبدوں میں جا بیٹھی، کسی نے روزہ رسول میں پناہ تلاش کر لی، کسی نے بیت اللہ میں پناہ تلاش کر لی، سید الشہداء نے اس وقت بیت اللہ کو چھوڑا اور چل کر اپنے مقتل میں گئے، اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں گئے. وَإِذَا أَقَمْتُ بِمَكَانِي فَبِمَاذَا يُبْتَلَى هَذَا الْخَلْقُ الْمُتَعَوِّسُ وَبِمَاذَا يُخْتَبَرُونَ. وَإِذَا أَقَمْتُ بِمَكَانِي، اگر میں اپنے مقام پر قیام کروں تو یہ قوم کس طرح آزمائی جائے گی، اس امت کی آزمائش کیسے ہوگی. وَمَنْ ذَا يَكُونُ سَاكِنُ حُفْرَتِي بِكَرْبَلَا، جنوں کو فرما رہے ہیں کہ کربلا میدان ہے، مقتل ہے، وہ خدا نے میرے لیے بنایا ہے، مجھے وہ جنگ لڑنی ہے جا کر. سید الشہداء اجازت نہیں دیتے کہ حسین کی جنگ ملائکہ لڑے، حسین کی جنگ جن لڑے. فرماتے ہیں کہ میدان کربلا خدا نے میرے لیے مقرر کیا ہے، وہ جائے سجدہ میرے لیے ہے، وہ میں نے جا کر انجام دینا ہے. میرے لیے مقرر ہے سے مراد وہ جبر نہیں ہے، تقدیر کا، خدا نے لکھ دیا پیشانی میں پیدائش سے پہلے کہ کس کو فلاں مرنا ہے، کس کو کہ کہاں مرنا ہے، کس کو کہاں مرنا ہے. نا یہ اس باب سے نہیں ہے، بلکہ یہ کس باب سے ہے؟ یہ اس باب سے ہے کہ خدا نے جب ذمہ داریاں بانٹی تو مجھے امت کا امام بنایا. یعنی یزیدیوں سے مقابلے کے لیے خدا نے حسین پیدا کیا ہے، یزید سے نپٹنا حسین کی ذمہ داری ہے. سید الشہداء یہ بیان فرمانا چاہ رہی ہیں کہ جس کی ذمہ داری ہے، اگر دوسرے آ کر، ملائکہ و جن آ کر کہیں بھی کہ تیرا کام ہم کرتے ہیں، اگر تو حسین کا پیروکار ہے، اگر سید الشہداء کو ماننے والا ہے، تو فرشتے کو بھی ٹھکرا دے، جن کو بھی دتکار دے، اور کیا کہے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نے کرنی ہے، جو جنگ میرے ذمہ ہے وہ میں نے لڑنی ہے، جو سفر میرے ذمہ ہے وہ میں نے انجام دینا ہے، جو قدم میرے ذمہ ہے وہ میں نے اٹھانا ہے. کربلا سے جو سیکھنا ہے ہمیں، کربلا آزادی کا راستہ، اختیاری راستہ، ذمہ داری کا راستہ. کربلا کے معنی یہ ہیں کہ جو کام خدا نے میرے ذمہ لگایا وہ مجھے ہی کرنا ہے، اگرچہ خدا فرشتے بھی بھیج دے. ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے اور آ کر ہماری مشکلات حل کر دے. ابھی کہتے بھی ہیں، بہت سارے کہتے ہیں کہ ایران کیوں نہیں ہمارے لیے کچھ کرتا یہاں پر. امام خمینی یہی فرمایا کرتے تھے کہ مگر ایران کی مشکل باہر سے کسی نے آ کر حل کی ہے. کس امت نے مدد کی ایرانی قوم کی؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ کسی سے مدد نہ مانگنا. کربلا یہی سکھاتی ہے کہ ایک پاکیزہ لشکر تشکیل دو، اگر اس میں جنگجو نہیں ہے تو خواتین ہی کو لے کر نکل آؤ، تم اگر خدا کی راہ پر نکلو تمہاری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. چندے کہاں سے آئیں، پیسے کہاں سے آئیں، مدد کہاں سے آئے، فلاں کہاں سے آئے، یہ کربلا کا راستہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے راہ کربلا. راہ کربلا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، راہ کربلا اپنے زور بازو سے اپنا کام کرو. راہ کربلا اگر باہر سے کوئی مدد دیتا بھی ہے تو اس کو کہہ دو آغا ضرورت نہیں، فقط دعا کرو ہمارے لیے، یہ کام ہمارا ہے، یہ سفر ہمارا ہے. ننگ ہے ایک قوم کے لیے کہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو لیکن اس کا کام دوسرے آ کر حل کرے. آ کر اتنی تعداد میں مجلس میں مومنین موجود ہیں یا مشکل پیش آ جاتی ہے کسی کی بھی، سیکورٹی کی مشکل اور مشکلات، بہت ساری مجالس کو مشکلات ہیں، تبرک کی مشکل، تبرک، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تبرک کے لیے ہم عیدی سینٹر کو کہیں کہ آپ آ کے تبرک بانٹ دینا، یہاں پر یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ اپنے مجالس کی سیکورٹی کے لیے ہم دوسروں کو کہیں کہ آ کر ہم سیکورٹی فراہم کرو، یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ اتنے حسینی، اتنے جوان، یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان، نہ ملائکہ کی ذمہ داری ہے نہ جنوں کی ذمہ داری ہے. وقد اختار اللہ تعالی یوم دہ الارض، جس دن دہ الارض کا دن تھا اس دن خدا نے کربلا میرا میدان قرار دیا تھا خدا نے. وجعلها معقلا لشيعتنا، اور خداوند تبارک و تعالی نے اس کو شیعوں کے لیے یہ میدان قرار دیا تھا، یعنی میں اور میرے شیعہ. ويكون لهم امانا في الدنيا والاخره، یہ کربلا کا میدان ان کے لیے امان ہے دنیا و آخرت کے لیے. ولكن تحذرون يوم السبت، لیکن تم ہفتے کے دن آ جانا. ولا يبقى بعدي مطلوب من اهلي ونسبي واخوتي واهل بيتي ويسار براسي الى يزيد لعنه الله، جنوں کو کہا کہ تم آنا ملائکہ کی طرح، کب آنا؟ 10 محرم کو آنا، نہ مدد کے لیے آنا بلکہ آ کر دیکھنا کہ خدا نے جس کو امام بنایا ہے وہ اپنی امامت کا فریضہ کیسے ادا کرتا ہے. فرائض کی ادائیگی اور فرض شناسی کا نمونہ دیکھنے آنا، میں کس طرح سے سجدہ کرتا ہوں، آ کر دیکھنا. میں چاہتا تھا اقبال کے کلام سے بھی تھوڑا سا اقتباس کروں، آج وقت گزر گیا ہے، فرصت ہوئی تو کل کروں گا. یہ نقطہ جو سید الشہداء نے بیان فرمایا، نہ کرو قبول، کسی کی مدد قبول نہ کرو، اس لیے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک کام انجام دینے کے لیے، وہ کام ہم خود انجام دیں. جان بوجھ کر معذور نہ بنو، جان بوجھ کر لنگڑے لولے نہ بنے، ایسی قوموں پر دشمن رحم نہیں کھاتا. سید الشہداء نے بہت پاکیزہ فوج بنائی، فلٹر لگاتے گئے لگاتے گئے لگاتے گئے نکالتے گئے، حتی حاجی، حاجیوں کو کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ، سوچا حاجیوں نے کہ چلے جائیں امام کے ساتھ، لیکن فوراً فرما دیا کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائے جو اپنی گردن کٹا سکتا ہو، ہماری گردن پہ بوجھ بن کر نہ آئے، اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو ہمارے ساتھ آئے. پڑھوں گا آپ کے لیے وہ جملہ بھی، وہ آئے ہمارے ساتھ، رک گئے حاجی سارے، رک گئے. سید الشہداء روانہ ہوئے اپنی پاکیزہ فوج لے کر، پاک ترین انسانوں کو لے کر. اس فوج میں عجیب مجاہدین تھے، بعض ایسے تھے جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، بہت سارے شہداء کربلا میں جو شہید ہوئے وہ ایسے تھے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. اور ان میں سے ایک سب سے عظیم الشان شہید جناب قاسم ابن حسن ہیں، سب نے 13 سال کی عمر ذکر کی ہے، جو زیادہ سے زیادہ جناب قاسم کی عمر ہے 13 سال. 13 سال میں بچہ جوان نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتا، ہم تو بلوغ کے بعد یہ بھی مسائل حل کر دیتے ہیں، نہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، 13 سال کی عمر میں تھے. 13 سال کے بچے ہیں، ابھی مجلس میں موجود ہوگا 13 سالہ بچہ، آپ اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھ لیں کتنے کا ہوتا ہے، آپ خود 13 سال گزار کے آئے ہیں. 13 سالہ بچہ کتنی کلاس میں ہوتا ہے؟ 8ویں کلاس میں ہوتا ہے، 7ویں 8ویں کلاس میں، اگر 5 سال کا داخلہ لے تو 8ویں میں ہوتا ہے، ورنہ 7ویں میں ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، سید الشہداء کن ہستیوں کو لے کر گئے، کن پاکیزہ لوگوں کو لے کر گئے. جیسے جناب مسلم کے ان دو پھولوں کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ ایک وہ روایت ہے جو ہمارے یہاں سٹیجوں پہ عام پڑی جاتی ہے اور ایک مستند روایت ہے، یہاں بھی یہی ماجرا ہے۔ ایک روایت جناب قاسم کے بارے میں وہی ہے جو سٹیجوں پر اکثر پڑھی جاتی ہے لیکن کتابوں میں نہیں ہے، مقاتل میں نہیں ہے۔ اس کو اکثر خطیب زاکرین کہتے ہیں یہ صدری روایت ہے، صدری سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کتابی روایت عرض کرتا ہوں، مستند، جو تمام مقاتل نے لکھی اور خصوصاً لہوف میں جناب سید ابن طاووس نے، سید ابن طاووس بہت بزرگوار شخصیت ہیں، بہت عظیم، یعنی شیعہ علماء کی تاریخ میں اگر 10 بڑے عالم جو جامع تھے اور معنویت رکھتے تھے ان میں سے ایک سر فہرست جناب سید ابن طاووس ہیں۔ عارف باللہ، فانی فی اللہ، اکثر ہمارے پاس جو دعاؤں کی کتابیں یہ سب سید ابن طاووس نے نقل کی ہیں، اقبال الاعمال اور دوسری جو آج مفاتی کی شکل میں بعض ان میں سے محدث قمی نے ہمارے لیے نقل کی ہیں، منبع ان کا سید ابن طاووس ہیں، ابن فادہلی اور سید ابن طاووس۔ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر ان دو بزرگوں کا، خصوصاً انہوں نے مقتل بھی لکھا ہے، مقتل سے مراد یعنی کربلا کے واقعات کی کتاب، مقتل اس کو کہتے ہیں، کہ میں ہمیشہ تقاضا کرتا رہا ہوں سب عزیزوں سے، سروروں سے اور خصوصاً جوانوں سے کہ کربلا کے موضوع پر ایک کتاب ضرور پڑھیں، مقتل کی ضرور پڑھیں، اکتفا نہ کریں فقط ممبر سے جو کچھ بیان ہوتا ہے، ممبر سے بہت کچھ بیان ہوتا ہے جو ہمیں کربلا سے کبھی دور بھی لے جاتا ہے، پڑھیں آپ مستند کتاب۔ میں اشارہ کرتا ہوں لہوف اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، لہوف سید ابن طاووس کی کتاب ہے، وہ ملتی ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ اور مقتل ابی مخنف اردو میں ترجمہ شدہ ہے، وہ ضرور پڑھیں آپ۔ ارشاد شیخ مفید جو سب سے مستند مقتل ہے، ارشاد شیخ مفید وہ ضرور پڑھیں آپ۔ ان تین چار کتابوں میں سے ایک ضرور پڑھیں آپ مقتل کی کتابوں میں سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کربلا میں ہوا کیا۔ لہوف کی روایت یہ ہے، لہوف کتاب کا نام ہے سید ابن طاووس کی، سید لکھتے ہیں کہ جب شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے اصحاب کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا، جمع کیا، چونکہ بعض صحابہ نے ایک جملہ ثانیہ زہرا کا سنا تھا شب عاشور، جب عصمت صغرا اپنے بھائی کے خیمے میں گئی اور جا کر کہا کہ کل جو رن پڑنا ہے، تو یہ اصحاب جو ابھی ہمارے پاس آج شب موجود ہیں، کا کل دن کو بھی موجود ہوں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل جب جنگ شروع ہوئی ہے ہمیں تنہا چھوڑ دیں؟ آیا آپ کو بھروسہ اور اعتماد ہے؟ باہر پہرے پہ کھڑے ہوئے انصاری نے یہ بات سن لی، روتا ہوا دوڑتا ہوا جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، حبیب خدا کا غضب ہو گیا، ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں، میں پہرے پہ کھڑا تھا، بی بی نے اپنے بھائی سے کہا، آیا ان اصحاب کی وفا پر یقین ہے؟ جناب حبیب نے تمام انصار کو جمع کیا ایک خیمے میں اور اس کے بعد پیغام بھیجا سید الشہداء کی خدمت میں کہ اگر ہو سکے تو چند لمحات کے لیے تشریف لائیں۔ سید الشہداء جب تشریف لائے خیمہ اصحاب میں، حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں ہے، یہ شب ایسی رات جس رات میں زینب کو ہماری وفا پر اعتماد نہ ہو، ایسی رات کو ہم صبح تک لے جانا نہیں چاہتے۔ ہمیں اجازت دیں آج رات ہی اپنی وفا کا امتحان دے دیں، سید الشہداء نے تمام اصحاب کو بٹھایا, خطبہ دیا, پہلے چراغ بجھا کے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, آزاد ہے. جب چراغ جلا سب اصحاب نے اٹھ کر اپنی وفا کا جب یقین دلایا, سید الشہداء نے اس وقت جملہ فرمایا کہ مرحبا, جیسے اصحاب مجھے میسر آئے ہیں ایسے کسی کو بھی میسر نہیں آئے. اس کے بعد سید الشہداء نے انہیں ان کی شہادت کی بشارت دی. جو جو مجدہ شہادت سنتا جاتا خوشی سے دمکتا جاتا تھا. حتیٰ روایت میں کہ سید الشہداء نے ان کو ان کی جائے شہادت بھی بتائی اور بہشت میں مقام بھی بتایا. جب سب کچھ بتا تو کہ ایک ایک کر کے سب صحابہ کے شہادت کا ذکر آ چکا تو خیمے کے کونے سے ایک بچگانا آواز آئی کہ اے مولا, سب کو شہادت کی بشارت دے دی, آیا مجھے یتیم سمجھ کے شہداء کی فہرست سے نکال دیا گیا. اس آواز کو سید الشہداء سب سے بہتر پہچانتے تھے, آواز کا سننا تھا. سید الشہداء نے فرمایا قاسم بیٹے یہ آپ ہیں؟ بیٹا یہ تو اصحاب کا مجمع تھا, یہ تو اہل بیت کا نہیں تھا. قاسم عرض کرتے ہیں جب میں نے سنا کہ شہداء کے ناموں کا اعلان ہو رہا ہے تو میں بھی خیمے میں آ گیا کہ شاید میرا نام بھی داخل کر دیا جائے. جب میں نے اپنا نام نہیں سنا تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید یتیم سمجھ کر مجھے رحم کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. سید الشہداء نے قریب بلایا, بیٹا قریب آ جاؤ. جب قریب آئے اپنی آغوش میں لیا اور قاسم کی صورت کو چوم کر کے فرماتے ہیں قاسم بیٹے تو شہادت کی تمنا کر رہا ہے میرے حسن کی یادگار, مجھے جب بھی بھیا کی یاد آتی تھی میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا, تو شہادت کی تمنا کر رہا ہے. بیٹا شہادت کے لیے اگر دل تڑپتا ہے تو مجھے یہ بتا موت کیسے لگتی ہے. اب توجہ فرمائیں, وہ پاکیزہ فوج کا ننھا مجاہد 13 سالہ مجاہد کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے شہادت احلا من الاصل, شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. وہ جواب دیا پختہ کہ گویا موت کا مزہ چکھا ہوا ہو, کیوں نہ چکھا ہوا ہو, جس کے سامنے اس کے باپ کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہوں وہ کیوں نہ دیکھے شہادت کا مزہ اس نے چکھا ہوا تھا. چونکہ باپ سر اب ہوتا ہے, باپ کا سر ہوتا ہے, اسے معلوم تھا کہ جب زہر کے ذریعے حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے تو موت کیا ہوتی ہے. فرمایا احلا من الاصل. سید الشہداء نے گلے لگا کر فرمایا ہاں بیٹا کل آپ بھی شہید ہو جاؤ گے, اہل بیت کے جوان بھی شہید ہو جائیں گے. اور پھر سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا جس سے قاسم کے آنسو روانہ ہو گئے. کیا جملہ فرمایا؟ کہا قاسم بیٹے کل اصغر بھی شہید ہو جائیں گے, کل اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. جب اصغر کا نام آیا تو قاسم رونے لگے اور فرمایا کرنے لگے کہ مولا آیا یہ لعین خیموں پر حملہ کر دیں گے؟ فرمایا نہ بیٹا, خیموں پر حملہ نہیں کریں گے, جب تک میں زندہ ہوں خیموں پہ حملہ نہیں ہوگا. کہا مولا تو پھر اصغر تو میدان میں نہیں جا سکتے, ان کی تو 6 ماہ کی عمر ہے, ابھی تو دودھ پینے کا زمانہ ہے. جناب سید الشہداء فرماتے ہیں بیٹا میں اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے مقتل میں لے جاؤں گا اور وہاں پر تیر کے ذریعے اصغر کی پیاس بجھ جائے گی. جب یہ شہادت کا مجدہ سن لیا یادگار حسن نے دوڑتے ہوئے بیبیوں کے پاس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں بیبیوں مجھے مبارک دو, مجھے بڑی بشارت مل گئی. بیبیاں پوچھتی ہیں بتاؤ ہمارے بھیا کی یادگار کیا بشارت مل گئی, کیا خواب میں بابا کو دیکھ لیا؟ کیا دیکھ لیا؟ کہا اس لیے کہ مجھے مولا حسین نے صبح شہادت کی اجازت دے دی ہے, میرا نام شہداء کی فہرست میں آ گیا ہے. بیبیوں نے زیارت کی یادگار حسن کی, عزیز و صبح ہو گئی, عاشور ہو گیا. اور اس کے بعد جب انصار سارے شہید ہو گئے, بنو ہاشم کے جوان میدان میں جانے لگے تو ایک عجیب منظر کربلا میں سب نے دیکھا. دشمن کی صف کا راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حسین کے خیموں سے ایک گویا افق سے ایک چاند جیسا چہرہ طلوع ہوتا ہے، ایک بچہ آیا چاند جیسا دمکتا ہوا چہرہ، حضرت عباس نے اس کو جنگ کا لباس پہنایا. جنگ کا لباس کیسا تھا؟ فرمایا کہ کوئی زرہ اس کے قد کی موجود نہیں تھی، کوئی خود اس کے قد کا موجود نہیں تھا، کئی خود بدلے جو سب اس کے سر کے اندازے سے بڑے تھے، اور کئی زرے بدلی جو اس کے قد سے بڑی تھی، لیکن حضرت عباس نے ایک بڑی زرہ پہنا کر، ایک بڑا خود سر پہ رکھ کر، نیزہ ہاتھ میں دے کر، پھر بچے کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا. گھوڑے پہ بٹھا کر سید الشہداء نے ودا کیا. جب قاسم میدان کی طرف چلے، سید الشہداء میں آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے کہ میری حسن کی یادگار جا رہی ہے، لوگوں دیکھو حسن مصطفیٰ کی یادگار جا رہی ہے. جب قاسم گئے میدان میں جا کر لڑے، ایک لعین یہ کہتا ہے کہ میں نے صبح سے ابھی تک حسین کے سپاہ اور فوج میں سے کسی کو نہیں مارا، یہ جوان میرے حصے کا جوان ہے. راوی کہتا ہے میں نے کہا لعین ذرا خود سوچ، ایسی چاند جیسی صورتیں مارنے کے لیے نہیں ہوتی. لیکن یہ لعین آگے بڑھا، آگے بڑھ کر جب جناب قاسم اس جلبٹ میں آگئے، اس لعین نے بڑھ کر نیزے کا وار کیا ایسا کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آ گئے. گھوڑے سے زمین پر آنا تھا، بلند آواز سے فرمایا الیہ الیہ یا مولا، اے مولا آئیو، آپ کا غلام گر گیا. سید الشہداء نے بڑی برق رفتاری سے زین پر بیٹھے گھوڑے کو دوڑایا اور مقتل کی طرف روانہ ہوئے. دشمنوں کے نرقے میں قاسم تھے، دشمنوں کی صفوں کو چیر کر اپنے بھتیجے کی لاش پر پہنچے، اٹھا کر سر قاسم کا گود میں رکھ کر خون صاف کر کے چوما، اور ایک دفعہ آسمان کی طرف رخ کر کے کیا کہا کہ میرے قاسم کی یادگار تم مجھ سے جا رہی ہے، میرا جب جی چاہتا تھا اپنے بھیا کی زیارت کا میں تجھے دیکھ لیا کرتا تھا. پھر اتنے میں آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.